گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ حج کا پربہار موسم آ چکا ہے، حجاج جو جنہیں اس سال حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جن کے فارم جمع ہو چکے ہیں، جن کو یہ مژدہ مل چکا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ حج پر جائیں گے، ان کے یہ خوشیوں کے دن ہیں۔ شب و روز ان کو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، زادہم اللہ شرف و تعظیمن کی یادیں آ رہی ہیں، یعنی ایک عجیب جو ہے ان کی کیفیت ہے۔ اس حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی حج سے متعلق ہے کہ حج کے آداب کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، یعنی حج کے جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس پر ہم کلام کریں گے، آپ کی کورس کو لیں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جہاں آپ کو شریعت کے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا، حج کے حوالے سے معلومات ملے گی، وہیں انشاءاللہ آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں بھی اضافہ ہوگا اور ایسی حکمتیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حج کے پیچھے جو راز ہے وہ یہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل وہ ہم اب گفتگو کریں گے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی خوش نصیب 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ تحریر فرما دیتا ہے کہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم دین کا شوق بڑھانے کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ، کوئی روایت بھی ہم پیش کر دیں تاکہ مزید ہمارا شوق بڑھ جائے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس دن میں ایسے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ عزوجل کے قریب کر دے، تو اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ علم دین کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی علم دین میں اضافے کے لیے ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ اب یہ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ابتدان یہ ارشاد فرمائیں کہ آداب حج کیا ہیں اور سفر حج سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک عظیم ترین عبادت اور ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، تو جو شخص خاص طور پر پہلی مرتبہ جا رہا ہے حج کے لیے، حج فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، یا حج نفل کے لیے جا رہا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، تو اب اس قدر اہم ترین عبادت کی جب ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، گویا کہ جو اراکین اسلام ہیں ان میں سے نماز پر بھی عمل ہو گیا، ایمان تو اول ہے، مسلمان ہے، نماز بھی پڑھ لی، جو مالدار ہے اس نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، لیکن اراکین اسلام میں سے ایک رکن باقی تھا، اس کی ادائیگی کا موقع مل رہا، تو گویا مکمل طور پر جو ہے وہ اراکین اسلام پر عمل ہو جائے گا اس کا۔ تو اب اس حوالے سے کہ جب وہ اس پانچویں رکن کی طرف جا رہا ہے، تو اب اس سے پہلے کچھ آداب ہیں جو سفر کے بھی آداب ہیں، اور خاص طور پر چونکہ یہ سفر اور جس کا حج فرض ہے اس کے لیے یہ سفر بھی فرض ہے.
صحیح.
کہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو سفر کر رہا ہے تو وہ سفر بھی فرض کی ہے. ادائیگی میں شمار ہوگا. تو اس سے پہلے کیا کیا کرے؟
صحیح.
کیا اس نے جو دیگر اراکین اسلام ہیں نماز روزہ زکوٰۃ ان پر جو ہے وہ حتی الامکان عمل کر لیا ہے؟
صحیح.
حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے یہ ارکان اور جو حقوق العباد کے جو دیگر معاملات ہیں جو شریعت نے ایک مسلمان پر لازم کیے ہیں کیا ان پر وہ عمل پیرا ہے؟
صحیح.
یا نہیں ہے؟ تو اس میں اولاً یہ فرمایا کہ چونکہ حقوق دو طرح کے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد.
صحیح.
حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے ہی جا رہا ہے کہ حج حق اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر بندے کو بلا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے رب یہ فرماتا ہے کہ اپنے جو میرے بندے ہیں ان کا حق جو تجھ پر لازم ہے اسے ادا کر.
صحیح.
کہ حق العباد کا تعلق, حقوق العباد کا تعلق اور ان کا معاملہ حق اللہ کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. حق اللہ تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف فرما دے, لیکن حقوق العباد کے اندر چونکہ بندوں کا تعلق ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کریں گے بندہ پکڑ میں رہے گا.
صحیح.
اور اس میں بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی کہ سوچو کہ اگر تم کسی بڑی بارگاہ میں جاتے ہو, کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہو, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہو اور حال یہ ہے کہ لوگ تمہارے دامن سے لپٹ کر تم سے اپنا حق مانگ رہے ہیں,
اللہ اکبر,
تو کیا اس بارگاہ سے تمہیں کچھ ملے گا؟
اللہ,
یا یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کہ اللہ کے بندے تو میرے پاس تو مانگنے آیا ہے اور خود دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہا؟
صحیح.
تو اس پس منظر میں, تناظر میں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے, رب تعالیٰ سے مانگنے جا رہا ہے, مغفرت مانگنے جا رہا ہے, رب تعالیٰ سے معافی مانگنے جا رہا ہے, تو اس وقت کیا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ پیچھے جو لوگ ہیں جن کے اس کے اوپر حقوق ہیں ان میں سے کوئی اسے بد دعا دے رہا ہے؟
صحیح.
تو کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے دل کا غصہ نکال رہا ہے کہ یار میرے ساتھ ظلم کر کے چلا گیا, میرا پیسہ لے کر چلا گیا, میرا مال لے کر چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے حال جانتا ہے, کوئی زبان سے نہیں بھی کہہ رہا, وہ دلوں کے حالات جانتا ہے. تو ایک طرف یہ بندہ رب کے پاس مناجات کر رہا ہے اور دوسری طرف ان مظلوموں کی آواز رب تک جا رہی.
صحیح.
تو اس لیے فرمایا کہ جب حج پر جانا ہو تو اولاً جس کا قرض تمہارے پاس ہو اس کو ادا کر دو.
صحیح.
اگر امانت میں پاس ہے تمہارے تو وہ بھی ادا کر دے. اس کے علاوہ بھی, یہ تو جائز عقود کے ذریعے حاصل ہونے والا مال ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ناجائز طریقے سے کوئی مال حاصل کیا ہے, جھوٹ کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے, سود کے ذریعے سے, تو اس میں جو شرعی احکام ہیں ان کو ادا کرو.
صحیح.
کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال لیا ہے تو اسے واپس کر دو. حتی الامکان ادائیگیاں کرو, اور جن کی ادائیگی نہ کر سکو کم از کم ان سے جو ہے وہ معاف کرا دو.
معاف ہو.
تاکہ یہ نہ ہو کہ جب تم رب سے مانگ رہے ہو تو ان مظلوموں کی جانب سے آہو پکار جا رہی ہو.
صحیح.
تو سب سے پہلا ادب یہ بیان کیا گیا سفر حج کا کہ اپنے اوپر جو بھی حقوق العباد ہیں, خاص طور پر مالی حقوق العباد, ان کی ادائیگیاں کر دے.
صحیح.
اگر کبھی سود لیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جتنا لیا تھا سب کا سب اتنا ہی رقم شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے.
صحیح.
اسی طرح کسی کا مال اگر ہڑپ کیا ہوا ہے, دھوکہ کسی کو دیا ہے, چاہے وہ جانے میں ہے یا انجانے میں, ایک عمر ہو گئی, پتہ ہے کہ کوئی کام کیا تھا بالکل ابتدائی جوانی کی عمر میں, اب بڑھاپا آ گیا ہے.
صحیح.
لیکن غور کریں اپنی زندگی پر بالغ ہونے کے بعد بھی اور بالغ ہونے سے پہلے بھی جو مالی حقوق کی ادائیگیاں ہیں, تو وہ تو اگر نابالغی کی عمر میں بھی لازم ہوئی ہیں تو وہ بھی ادا کرنی ہوں گی.
صحیح.
تو مکمل اپنی زندگی کو بالکل ریورس کر کے مکمل طور پر دیکھیں کہ کہاں کہاں میں نے جو ہے وہ حق تلفیاں کی ہیں, کس کس کے مال لیے ہیں, کس کس کی ادائیگیاں کی ہیں. ممکن ہے جس سے لیے ہوں اس کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ لے چکے ہوں.
صحیح.
تو اب اس کی ادائیگی کرنی ہے. ادائیگی کرنے کے اندر پریشانیوں کا بھی, دقتوں کا بھی سامنا ہوگا, لیکن شرعی اعتبار سے اس کی ادائیگی ضروری ہوگی.
صحیح.
چاہے آپ اسے بتا کر نہ دیں کہ یہ فلاں چیز ہے, اگر اس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے بغیر بتائے دے دیں, لیکن کم از کم دے دیں اس کو.
صحیح.
اور اس سے معافی کی صورت اختیار کوئی اس طریقے سے حاصل کریں, اختیار کریں کہ اس کی جانب سے آپ کو معافی بھی مل جائے. تو حتی الامکان جتنے بھی حقوق العباد مالی طور پر رہیں ان کو ادا کریں.
صحیح.
پھر آ جاتے ہیں حقوق العباد جو کہ مالی مال سے تو متعلق نہیں ہیں لیکن اذیت سے متعلق ہیں, تکلیف سے متعلق ہیں, اس کے اوپر غور کریں.
صحیح.
کسی کا دل دکھایا ہے, جھوٹی قسم کھا کر کسی کے اوپر کچھ اور باور کرایا ہے.
صحیح.
جھوٹ بول کر کسی کو تکلیف دی ہے, دھوکہ دہی کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, چغلی کی ہے, بہتان لگایا ہے. الغرض یہ جتنے بھی حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں اس میں جس کے ساتھ بھی جو اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں. اول تو یہ چیزیں حرام ہیں, کبیرہ گناہ ہیں, رب سے معافی ضروری.
صحیح.
اور پھر ثانیاً ان بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو جن کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کیا ہے.
صحیح.
تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں.
صحیح.
اگر اس طرح کچھ یاد نہیں ہے تو کم از کم جو سامنے والا ہے اس کو اس طریقے سے اس سے معافی مانگ لیں کہ اگر میں نے آپ کا بڑے سے بڑا بھی کوئی حق تلف کیا ہو, کوئی غیبت کی ہو, چغلی کی ہو, بہتان لگایا, یا کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچایا ہے, میں نے میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے, میری زبان سے, میرے کردار سے, میرے افعال سے, تو اس بارے میں معافی کا طلبگار.
صحیح.
اور پھر فرمایا کہ جب مسلمان معافی مانگے تو دوسرا مسلمان اسے معاف کر دے. کہ جو مسلمان اگرچہ وہ ناحق پر ہو, یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ سامنے والا ناحق ہے, غلطی پر ہے, پھر بھی جب وہ تمہارے پاس تمہارا مسلمان بھائی معافی مانگنے آیا ہے تو اسے معاف کر.
صحیح.
اور جو فرمایا جو معاف نہیں کرے گا, حضور نے فرمایا میرے حوضِ کوثر پر آنا اسے نصیب نہ ہو.
اللہ.
تو مسلمان بھائی جب ایک عبادت کے لیے جا رہا ہے تو اب تعاونوا علی البر والتقوی, تقوی اور بھلائی کے کاموں پر اس کی مدد کریں, اور وہ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو آپ بھی اسے معافی دیں اور خود اس سے یہ کہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر رہا.
صحیح.
تو مسافر کی دعا جو ہے وہ مقبول ہے, اور مسافر بھی کون سا مسافر حج, تو اس کے تو نہ جانے کتنے مقامات قبولیت ہیں, اوقات قبولیت ہیں. تو آپ اس سے دعا کا کہیں اور اسے معاف بھی کر دیں.
صحیح.
اس کے بعد حقوق اللہ کی طرف آ جائیں کہ کیا جو دیگر اراکین اسلام ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ,
صحیح,
ان میں سے آپ نے اب تک سارے ادا کر دیے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آپ پانچویں رکن حج کی طرف تو جا رہے ہیں.
صحیح.
لیکن نمازیں آپ کے ذمے میں باقی ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے, قضا روزے آپ پر جو ہے وہ باقی ہیں.
صحیح.
اگر ایسا ہے تو حتی الامکان جلد از جلد کوشش کر کے ان میں سے جس کی ادائیگی حج سے پہلے ممکن ہو سکے اس کو فوری طور پر
کر لیا جائے.
جتنی نمازیں باقی ہیں حساب لگا کے شروع کریں, پڑھنا. صحیح. شروع کریں. اب یہ کہ ممکن ہے کہ کافی قضا نمازیں باقی ہیں کہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ قضاء عمری ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو اب کوشش شروع کر دیں,
شروع کر
اپنی نمازیں جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں, اور یہ پختہ نیت کریں کہ حج سے واپس آ کر بھی اس چیز کو میں منقطع نہیں کروں گا, تسلسل کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کروں گا. یوں ہی روزے ہیں, روزوں کی ادائیگی شروع کر دیں.
صحیح.
زکوٰۃ مالی اعتبار سے جو چیزیں لازم ہیں, زکوٰۃ بنتی تھی ادا نہیں کی, فوری طور پر ادا کر دیں, تاکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا رہا ہے, رحمت کے امید سے جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی طلب میں جا رہا ہے, تو کم از کم حتی الامکان اپنے گناہوں سے معافی مانگے.
صحیح.
اسی کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں, بدنگاہی ہے اور دیگر ناجائز و کبیرہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کر چکے ہیں, تو کیا اب رب کی بارگاہ میں اس حال میں جائیں کہ گناہوں سے جو ہے وہ ہمارا بدن اور ہمارا نامہ اعمال پر ہو؟ نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اور حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کم لا ذنب لہ, کتنی جو ہے وہ ایک احسن انداز بیان کیا گیا. یعنی اگر آپ دنیا کے اعتبار سے غور کریں کہ آپ کسی دربار میں جا رہے ہوں یا کسی شخص کے پاس جا رہے ہوں اور آپ نے اس کی حق تلفیاں کر رکھی ہوں, کس منہ سے آپ جائیں گے؟ لیکن یہاں تو رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے بس سچی توبہ کر لو اور سب مٹا دوں گا.
سبحان اللہ.
ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی
نہیں.
تو اتنی پیاری جو ہے وہ ہمیں صورت دی جا رہی ہے, توبہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, تو بالکل فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. دیکھیں رب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, گویا رب کی طرف جا رہے ہیں. تو اب رب کے طرف جانے کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے, کیا ہمارا جو ہے وہ احوال ہونے چاہیے,
اور
کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہیے. کہ آج تک تو ہم اس رب کی دنیا میں رہ رہے تھے, آج وہ رب بلا رہا ہے اپنے گھر کے
بارگاہ میں,
اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، عرفات میں حاضری ہے، خاص تجلی ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ حاضر ہوں گا، کیا میرا انداز ہوگا، میں جو ہے وہ کیا اس کی تیاری کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا. تو اول تو یہ ہے کہ جو تجلیات ہوں گی اس کی استعداد پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ وہاں پر حاضر ہو سکوں.
اللہ،
یہ نہ ہو کہ لبیک کے مقابلے میں مجھے جو ہے وہ منع کر دیا جائے، لا لبیک کی صدائے آ جائیں. بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب احرام باندھا تو حاضرین نے کہا حضور لبیک کہیے، کیونکہ شرط ہے احرام کے ساتھ ساتھ لبیک کہنا ضروری ہے جب ہی احرام مکمل ہوتا ہے. تو فرمایا کس منہ سے لبیک کہوں، اگر سامنے سے لا لبیک کی آواز آ گئی تو میں کیا کروں.
اللہ،
خیر پھر جب کہا، جب بھی لبیک کہتے غشی آ جاتی، بے ہوش ہو جاتے. فرماتے ہیں سفر کے شروع سے لے کے آخر تک آپ کا یہی عالم تھا. تو یہ ایک اتنے بڑے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ ان کو یہ خوف تھا کہ ہمیں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. جن کی زندگیوں پر اگر غور کریں تو وہ عبادت الہی کے اندر ہی مصروف عمل رہے پوری زندگی،
اس کے باوجود
یہ عالم. تو ہم تو پوری زندگی اگر غور کریں تو نافرمانی الہی میں غرق رہے، تو کس منہ سے ہم لبیک کی جو ہے وہ بات کر سکتے.
مدی چینل کے ناظرین، آداب حج سے متعلق مفتی صاحب نے کلام فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ جب ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور بالخصوص جو حقوق العباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کے حوالے سے اسے غور کرنا چاہیے کہ جس بارگاہ میں جا کر میں بخشش کا سوال کروں گا، مغفرت کا سوال کروں گا، دیگر اپنی حاجات کو بیان کروں گا، تو ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے قرضوں کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے میرے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کس طرح کروں گا. تو لہذا آداب حج میں سے بیان کیا گیا کہ جو حقوق العباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس پر غور کر لے کہ اگر اس میں کوتاہیاں ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کر کر، معافی تلافی کر کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، اور جن کے ازالے کرنے ہیں وہ سب کچھ کر کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، صاف ستھرا ہو کر حاضر ہوگا، تو انشاءاللہ عزوجل عطائیں ہوں گی، بخششیں ہوں گی، مغفرتیں ہوں گی، اور نہ جانے کیا کیا نصیب ہوگا. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام طارق خان ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں. میرے دو سوال ہیں سر. ایک سوال تو یہ کہ میں نے عید کا فطرانہ جو ہے عید کی نماز کے 2-3 گھنٹے بعد دیا، کیا اس میں کوئی حرج ہے یا میرے لیے کوئی حرج آنا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب حج پڑھ کے آتے تو دعا سے الوداع ہمارے لیے ضروری ہے یا بعد میں بھی کسی ٹائم کر سکتے ہیں؟ مائی فرما
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلیم رحمان عرف شریف سے بات کر رہا ہوں. دار الافتہ میں میرا یہ سوال ہے، جمرات کو جب سرزمین کرتے ہیں، شیطان کنکریاں مارتے ہیں، آیا اس وقت اگر کنکریاں کم ہو جائیں یا گر جائیں تو ان کنکریوں کو دوبارہ مزدلفہ سے لانا پڑے گا، یا وہیں سے کوئی ترکیب بنا کر اٹھا کر ان کو کنکریاں، جمرات کو وہ کنکریاں مارتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد طارق سعید طارق خانپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کے ابھی شدید بارشیں ہوئی ہیں، قبریں کافی حد تک بیٹھ گئی ہیں، تو اس کو یعنی صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ اس طرح مٹی ساری نکال لی جائے باہر، یا اسی کے اوپر مٹی ڈال کے قبر کو صحیح کر دیا جائے؟ اس کا جواب اس کا فرمائے. جزاک اللہ خیر.
انشاءاللہ. جدہ سے تھے، فطرہ آخر سے ادا کیا، اس پر کوئی کفارہ کیا ہے؟ اور حج پر جاتے ہوئے الوداع کا جو ہمارا انداز ہے اس پر؟
فطرہ جو ہے وہ نماز عید سے قبل ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر ادائیگی نہیں کر سکے تو عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. لہذا بعد میں بھی ادا کیا تو اس صورت میں ادا ہو گیا، مزید کوئی کفارہ یا جرمانہ وغیرہ لازم نہیں ہے. اور دوسرا سوال، الوداع جو ہے وہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھیں حج کے لیے جب جاتے ہیں تو اس میں اول تو یہ ہے کہ جو اچھے ہم نے بیان کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خاص طور پہ حقوق العباد کے حوالے سے ادائیگیاں کرنے کے بعد جو بھی افراد ہیں ان سے معافی مانگ لیں، جو بھی آپ کے متعلقہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان سے میرا واسطہ رہتا ہے، وہ دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں آفس میں کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کہ ان سے آپ کا تعلق رہتا ہے، کسی کی کبھی حق تلفی کی ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا دل دکھایا ہو، تو ان سے معافی مانگ لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو لوگوں سے معافی مانگ کر جائیں، اور لوگ جو ہے وہ دعا کا کہیں
صحیح،
اور اس کو جو ہے وہ دعا دیں حج کا سفر مبارک ہونے اور واپسی سلامتی کے ساتھ آنے کی
صحیح۔
ودا کے بارے میں بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ ودا جو ہے یہ کیا ہے، فرمایا ودا کے اندر جو ایک نسبت ہے وہ لوٹ آنے کی
صحیح،
کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے ودا کرنا، اور اس کا جب الٹ کریں تو وہ بن جاتا ہے آدو
صحیح،
تو آدا کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، تو جب ودا کیا جاتا ہے تو گویا ایک طریقے سے اسے واپس لوٹ کر آنے کی بھی جو ہے وہ دعا دی جاتی
اللہ
ہے۔ تو اب جب کسی کو ودا کریں تو پیچھے لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے، اس میں بھی بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا علماء نے کہ جو لوگ کسی شخص کو ودا کر رہے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا کا فرمایا کہ عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو اس کو حاجی کو دعا کے لیے کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کے اندر وہ حج پر جانے سے جو رہ گئے اس حوالے سے جو ندامت اور جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک تضرع اور انکساری ہونا چاہیے وہ پیدا کریں کہ یا رب اگر تو تیری جانب سے توفیق ملتی تو میں بھی حاضر ہو جاتا، تو اس توفیق نہ ملنے پر اور جو اپنی جانب سے کمی ہے بندے کی کہ جس کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہ ہو سکی، اس پر رب تعالی سے معافی مانگے اور مزید اپنے دل کو حاجی کے ساتھ رکھے
صحیح،
کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ بہت سے وہ افراد ہیں جو تمہارے ساتھ یہاں پر تو حاضر نہیں ہیں غزوے کے اندر، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں،
سبحان،
تو قدم با قدم انسان جو پیچھے رہ جائے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حاجیوں کے ساتھ رکھے، اور یہ تو جو ذوالحجہ کا خاص ماہ ہے اور اس کا جو ابتدائی اشرہ ہے، اس میں جو حج سے رہ گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی خصوصی رحم و کرم نازل فرمایا کہ اس اشرے کی عبادت کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا، تو زیادہ سے زیادہ عبادت اس اشرے کے اندر کریں اور اس پر جو ہے وہ روزے رکھیں، یہ نہ ہو کہ حاجی کے ساتھ تو رو لیو اس کے بعد پھر ہمارا انداز زندگی تبدیل ہو گیا، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، اور وہ دن بھی آ کر گزر رہے ہیں تو ہم اپنے انہی معاملات میں لگے ہوئے گناہوں میں، تو وہ پھر حقیقی طور پر وہ چیز نہیں ہے۔ جب حقیقی طور پر بندہ اس حاجی کے ساتھ ہوگا، حاجی کی باتوں کو اور ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کر عبادت کرے گا کہ مولا اس سال رہ گیا ہوں لیکن میرا دل اس حاجی کے ساتھ ہی ہے، حجاج کرام کے ساتھ ہے، اور اسی اعتبار سے تیری عبادت کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے۔ مزید یہ کہ اپنا سلام جو ہے وہ بھجوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ایک قاصد تھا جو آپ کا پیغام لے کر، آپ کا سلام لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اور آپ کا سلام پیش کرتا تھا۔ تو حاجی جو جائے تو وہ سلام بھی لے کر جائے، اور جب وہاں پر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں، تو اولاً خود سلام اپنا عرض کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں جو ہے وہ آپ پر سلام پیش کرتا ہے، فلاں بن فلاں آپ پر سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ ودا کے وقت جو ہے وہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اور حاجی کو اپنے آپ کو اس طرح تصور کرنا چاہیے کہ آج جس طرح رشتہ داروں کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، کل ایک دن وہ آنا ہے، کہ اسی طرح رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانا ہے لیکن واپس نہیں آنا۔ تو جو یہ موت کا ایک منظر ہے، تو حج کا ایک بہت تعلق جو ہے وہ موت کے ساتھ، حشر کے ساتھ بھی ہے، اس کے اسرار و رموز کے ساتھ ہے، کہ گویا بندے کو جو بندہ حاجی حج کرنے آتا ہے اس کو ایک نمونہ دکھا دیا جاتا ہے کہ کل تمہیں اپنے اسی طرح رشتہ دار، ماں باپ، والدین، دوست احباب سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہماری طرف آنا ہے، آج ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہو کل ہماری طرف آنا ہے، اور جس طرح آج جو ہے وہ اپنے دو چادروں میں لپٹے ہوئے آ رہے ہو کل بھی اسی طرح چادروں میں لپٹے ہی ہوئے، بغیر سلی ہوئی ہی یہ چادریں ہوں گی، لیکن آج بدن پر تم خود اوڑے ہوئے ہو، کل کوئی اور تم پر اڑھا دے گا ان چادروں کو اور پھر تم ہمارے پاس آؤ گے۔ تو اس تصور کو بندہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے کہ کیا آج میں حج پر تو جا رہا ہوں، میں نے اپنے اٹیچی بکس کے اندر سامان رکھ لیا، یہ سامان بھی ضروری ہے، یہ سامان بھی ضروری، جتنا بھی زیادہ راہ تھا اس کا انتظام کر لیا ہے، راستے میں دیگر لوگ بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے اور جاننے والے بھی ہوں گے، معاون بھی ہوں گے، کہیں کچھ کم پڑ گیا تو ساتھ والا کچھ دے دے گا، لیکن جب وہ سفر آئے گا تو اس وقت کے لیے کیا زیادہ راہ ہم نے تیار کر رکھا ہے؟
اللہ،
اب جو حج پر جا رہے ہیں یہ تو نہیں کہ آج ہی انہوں نے تیاری کی، عرصے سے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہے، مال جمع کیا حج کے اخراجات کے، اب جو جانے والے ہیں اب اپنا باکس تیار کر رہے ہوں گے، ٹیچی باکس تیار کر رہے ہوں گے، سارا نظام بنا رہے ہوں گے۔ کیا ہم نے عبادتوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اور دیگر نیک عبادتوں کے ذریعے بھی زیادہ راہ قبر کے لیے تیار کر رکھا ہے؟
اللہ
فرمایا کہ یہاں تو اگر کچھ کم پڑ گیا تو برابر والا دے دے گا،
ساتھ دے دے گا۔
اتنے لوگ امیر اغنیا جاتے ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تمہیں مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے اندر یہ بات یاد رکھنا، قبر و حشر میں یہ بات یاد رکھنا کہ جب کسی کے پاس لینے جاؤ گے تو کوئی کتنا ہی بڑا غنی کیوں نہ ہو، تمہیں کچھ نہ دے گا،
کچھ نہیں دے گا۔
تو اس وقت کے منظر کو سامنے لاؤ کہ اس وقت تمہیں کسی سے کچھ نہ ملے گا، نہ ادھار ملے گا، نہ کسی طور پر کچھ نہیں ملے گا، تو کیا تم نے جو ہے وہاں کی بھی تیاری کر رکھی؟
اللہ،
تو حاجی کو ودا کے وقت یہ جو ہے وہ اپنا ایک تصور اور یہ ایک انداز اختیار کرنا چاہیے، اور حقیقی معنوں میں اگر یہ ایک انداز ہو، اور یہ ہے بھی کہ آپ دیکھیں گے اگر حج کی بات کی جاتی ہے یا حجاج جب جاتے ہیں تو ایک موت کا سا وہ تھوڑا سا تصور ہوتا
بن جاتا ہے،
وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک تو جو حقیقی معنی کو سمجھتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے، وہ تو ان چیزوں کی طرف غور کر رہا ہوگا موت میں جو ہم نے ابھی بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ جناب چونکہ حادثات کچھ ایسے ہو چکے جمرات کے اندر، رمی کے اندر، تو اس کی وجہ سے لوگوں پہ خوف ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں واپس آئیں یا نہ آئیں، تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ موت تو دیکھیں کہیں بھی آنی ہے، بلکہ وہاں اس پہ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی اس خوف سے جو ہے واجی نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں گا تو اس کا ایسا کرنا کہاں جائز ہے، اس کو یہ فرمایا کہ کیا تیرے گھر میں تجھے موت نہیں آئی؟ تو موت کے خوف سے تو کبھی بھی حج سے نہیں رکنا چاہیے، لیکن اس خوف کو، اس چیز کو اپنی زندگی پر اس طرح اثر انداز کرے، جس طرح آج حج پر سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل اسی طرح سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ قبر میں جانا ہے۔ آج تو جو ہے وہ مکہ المکرمہ کی فضاؤں میں جا رہا ہوں جہاں روشنیاں بھی ہیں، تو ایئر کنڈیشن بھی ہیں، تو طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور وہاں قبر میں کیا ہوگا کہ اگر توشہ نہیں اختیار کیا، زیادہ راہ نہیں بنایا، تو کہیں ہماری یہ قبر اندھیروں کی کوٹری نہ بن جائے، عذابات کا سلسلہ نہ ہو جائے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حاجی ودا کرے تو واقعی پھر وہ حاجی کا انداز ہو۔
مدی چینل کے ناظرین، یعنی کتنا پیارا ایک سر جو ہے وہ راز بیان کیا گیا حج کے حوالے سے، کہ یعنی حج پہ جانے والا گویا کہ اپنی موت کو بھی، موت کا بھی اس میں تصور پایا جاتا ہے، کہ جس طرح آج حج پہ جانے والا اپنا مال اور سارے اسباب چھوڑ کر جاتا ہے اور دو چادریں اس کے بدن پر ہوتی ہیں، اسی طرح کی چادریں وائٹ سفید جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا، کفن کی صورت پر اس پر مطلب ہوں گی اور وہ قبر کے اندر چلا جائے گا، واپس آنے کا تصور نہیں ہے۔ لیکن حج پہ جانے والا جب اس طرح کی کیفیات کے ساتھ جائے گا نا، کہ ایک موت کا تصور ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہوگا، میدان حشر قیامت کا ایک تصور وہ لے کر جائے گا، تو اس کے حج کی بات ہی کچھ اور ہوگی، کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، قدم قدم پر اس کو ذوق نصیب ہوگا، شوق نصیب ہوگا۔ ورنہ اگر وہ دنیاوی تصورات کے ساتھ ہی سفر کرے گا، جیسے بعض کرتے بھی ہیں اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، خریداری بھی کرنی ہے، تو ان کو اس طرح کی کیفیت پھر نہیں ملتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حج کے سفر کے اندر موت کا، آخرت کا، میدان قیامت کا بھی تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ظاہر ہے حج پر ہماری گفتگو چل رہی ہے تو اس طرح کی کالس بھی آئیں گی، جو مسائل بھی لوگ پوچھیں گے۔ اب جمرات پر جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو کنکریاں بعض اوقات، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ وہیں جا کے پتہ چلتا ہے، بعض اوقات کنکریاں گر جاتی ہیں، اب کیا کریں، دوبارہ مزدلفہ جائیں وہاں سے لے کر آئیں، کیا کریں؟
دیکھیں افضل یہ ہے کہ جو ہے وہ مزدلفہ سے کنکریاں لی جائیں، لیکن اگر مزدلفہ سے کنکری نہیں لے سکا، کوئی ابتدان ہی نہیں لے سکا، تو بھی کسی اور مقام سے وہ لے سکتا ہے، اور اسی طرح گر گئیں تو بھی لے سکتا ہے۔ ہاں، جو کنکریاں جمرات میں رہ گئی ہیں ماری ہیں اور وہ پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھانے سے منع کیا گیا کہ ان کو نہ اٹھائے، کہ فرمایا گیا کہ جو کنکریاں قبول ہو جاتی ہیں بارگاہ الہی میں وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، وہاں وہی رہتی ہیں جو کہ مردود ہوتی ہیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ ایک وہ ہے. تو ہم اپنی عبادت کی ادائیگی، رمی کی ادائیگی ایسی کنکری سے نہ کریں جو کہ بارگاہ الہی سے جو ہے وہ مردود ہو چکی ہے، مقبول نہیں ہوئی، باقی اس کے علاوہ کسی اور سے لے لیں. اور اسی لیے یہ بھی فرمایا امیر السنت نے کہ آپ جب لیں کنکریاں تو کچھ زیادہ اٹھا لیں،
صحیح،
تاکہ اگر کچھ ایک دو گر گئیں یا نشانے پر نہیں لگیں، پہلے ہی گر گئیں، تو اس صورت کے اندر آپ ادائیگی کر سکیں. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ جو ایک تھیلا ٹائپ کا تھیلی جو ہے وہ کپڑے کی بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ کنکریاں اپنی رکھ لیں اور اس میں سے پھر جو ہے وہ نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر اور پھر کنکریاں جو ہے وہ مارے. باقی یہ کہ کسی اور مقام سے بھی وہ کنکریاں لے سکتے ہیں، مزدلفہ ہی دوبارہ جانا ضروری نہیں.
ٹھیک ہے. آج کل پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ کافی رہا ہے، چل بھی رہا ہے بعض مقامات پر، تو شدید بارشوں کی وجہ سے قبریں جو ہے وہ بعض اوقات گر جاتی ہیں عجیب و غریب، تو کیا کریں، ان کو دوبارہ سے قبر بنائیں گے یا اسی پر مٹی ڈالیں گے؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اب انسان کی موت کے بعد یہ عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، تو اس پردے کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی قبر کو کھولنے کی، قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے کہ اب جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے وہ دنیا والوں کے سامنے لانے کی اجازت نہیں ہے. تو حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ اس قبر کو کھولے بغیر ہی اس کی درستگی کی جائے. تو اس طریقے سے درستگی کریں، یا تو یوں بھی نہ ہو کہ جناب اوپر سے جو ہے وہ مٹی ہی مکمل طور پر بھر دی جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اندر جو ہے وہ مردہ موجود ہے، تو اس کے اوپر اس طریقے سے یہ ساری بھر دینا یہ بھی ایک غیر مناسب سا عمل ہے، اس کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے. حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ بھائی سائڈوں کی دیواریں ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری چنائی وغیرہ کر کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ نئی سلپ رکھ کر جو ہے وہ آپ قبر کی تعمیر کر دیں. پرانی سلپ کو جو ہے وہ اگر اس طرح نکالنا ممکن ہے کہ قبر کشائی نہیں ہوگی، تو اس ایک سلپ کو نکال کر اس کی جگہ وہ سلپ دوسری تبدیل کر دی جائے. تو اس بات کا خیال کریں، اور خاص طور پہ جب یہ کام کریں تو نیک دیندار لوگ کریں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی چیز نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر ہو جائے تو وہ دوسروں پر ظاہر نہ کریں. اور یہ ہے کہ نیک بندے جو ہے وہ مردے کے قریب ہوں تاکہ اس کو بھی انسیت ہو.
فائدہ مدی چینل کے ناظرین، اسرار حج جو ہے، آداب حج پر ہمارا کلام چل رہا ہے اور بہت اہم مدنی پھول اس حوالے سے ہمیں مل رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل مزید ہم گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں.
جب عمرے کے لیے مطلب لیڈیز جاتی ہیں تو انہوں نے بال کاٹے ہیں، مطلب 12 یا 14 عمرے کیے جتنے دینا، تو انگلی پہ تھوڑا سا لپیٹ کے نا کانوں سے تو بال کاٹ لیے ہیں. یعنی یہ بال جو کاٹے ہیں اس کے بارے میں کیا مطلب پوچھنا تھا اس کے بارے میں، کہ یہ صحیح طریقہ تھا یا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عاشق استاری جنیدی کابینہ سکھر سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو جنازے کی نماز کے بعد چہل قدم کروائی جاتی ہے تو یہ کیسا ہے، یہ سنت میں ثابت ہے یا کس چیز کی وجہ سے؟ اور دوسرا عرض میرا یہ ہے کہ ایک مسجد کی چیز ہے، پنکھا ہے جیسے کہ وہ خراب ہو گیا ہے، اب بار بار بنوا رہے ہیں وہ سیٹ نہیں ہو رہا، تو اب اس کو بیچ کے اس کے ہی پیسے اور دوسرے نئے پنکھے کے پیسے پنکھے خرید کے لگا سکتے ہیں، وہی جو بیچی ہوئی چیز ہے وہ پیسے لگا سکتے ہیں اسی مسجد میں، یعنی دوسرے ملا کے نیا پنکھا لگوانا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال ہے، پرائیویٹ بانڈ سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے ہم حج عمرہ کر سکتے ہیں؟
جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سکندر ایاد چشتی اتاری گلزار طیبہ سگودہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالاسلام میں یہ سوال ہے، جب کوئی اسلامی بھائی باتھ روم میں نہا رہا ہے، اب وہ نہانے سے پہلے اب اپنا جیسا وضو نماز میں کرنا ہوتا ہے اس طرح وضو کر لیتا ہے، مثلا ہاتھ دھوتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، کولی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور اپنے پہلے دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی بہا دیتا ہے، بہانے کے بعد اب وہ سارے جسم پر نہانا شروع کر دیتا ہے، اب وہ جب وہ نہا رہا ہو تو اس کا وضو تو ہو گیا, اب وضو نہانے کے دوران اب اس کے چھوٹے پیشاب قطرے بہنا شروع ہو جاتے ہیں, آتے رہتے ہیں, ایک آتا ہے, دو آتا ہے, تین آتے ہیں, اب اس کے اب وہ نہا بھی رہا ہے, اب جب اس نے نہا لیا ہے کیا اب اس کا وہ جو وضو تھا جو پہلے اس نے کیا تھا نہانے سے پہلے ہاتھ ہوئے تھے کلی کی تھی جس طرح بھی کیا تھا کیا اس کا وہ باقی رہے گا, کیا اس نے اس کے بعد کیا نہانے کے بعد دوبارہ سے پھر اسی طرح وضو کرنا پڑے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کر دیں. عمرے کے لیے جو اسلامی بہنیں ہماری جاتی ہیں عورتیں جاتی ہیں, اب ظاہر وہ جب احرام اتارنے کی صورت ہوتی ہے تو بال کٹتے ہیں, 14 تقریباً انہوں نے عمرے کیے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہم نے جو ایک انگلی کا پورا اس حوالے سے کاٹے تھے وہ طریقہ صحیح تھا بالوں کا, کیا کریں اس حوالے؟
لیکن تقصیر کرنا اسلامی بہنوں کے لیے حکم ہے احرام سے باہر ہونے کے لیے, اور تقصیر یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے ایک پوروں کے برابر کاٹ لیے جائیں.
صحیح.
تو چوتھائی سر کے بالوں کا جو ہے وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹنا ضروری ہے, اگر کوئی صرف ایک لٹ لے کر وہی کاٹتے رہے تو اس صورت کے اندر تو یہ درست نہیں ہوگا اور صحیح. احرام سے بھی باہر نہیں ہوں گے. تو اگر یوں کیا ہے کہ چوتھائی سر کے بال کاٹے ہیں یا پورے سر کے بال جو ہے وہ چوتھائی پورے سر کے بال جو ہے وہ ایک انگلی کے پورے کے برابر چٹیا جو ہے وہ کاٹتے رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹتا رہا ہے تو اس میں درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, عمرے سے باہر ہوتے رہیں گے جب جب یہ تقصیر کریں گے.
صحیح. اچھا بالوں کا کیا کریں؟ بال تو ظاہر ہے وہاں پر کیا کریں
بالوں میں؟ دیکھیں بات یاد رکھیں کہ مرد تو اپنے بال جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں وہیں پر نائی کے پاس پھینک بھی دیے جاتے ہیں, لیکن عورت
کے جو بال
کے جو بال ہیں عورت اور ہر وہ چیز کہ جس چیز کا پردہ ہے تو اگر وہ انسان کے جسم سے جدا ہو جائے پھر بھی اس کا پردہ برقرار رہتا ہے.
صحیح.
تو عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے, عورت کے جسم کے اندر جو اعضاء چھپانے کے ہیں ان میں بالوں کا بھی حصہ ہے, کہ بالوں کو چھپانا بھی جو ہے فرض و لازم ہے عورت پر. تو عورتیں یہ نہ کریں کہ بال کاٹ کر وہیں پر پھینک دیں, ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے. غیر محرم مردوں کے سامنے اس طریقے سے بالوں کو ظاہر کرنا یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے. غیر محرم مرد وہاں پر موجود ہوں اور وہیں پر ہی سب کے سامنے اپنی چٹیاں نکال کر جو ہے وہ کاٹیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, گناہ گار ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ ہو کا رہا ہے, حرم محترم میں ہو رہا ہے, جہاں پر ایک لاکھ ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے تو وہیں گناہ بھی ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حرم میں کھڑے ہو کر اس طرح کا گناہ کرنا, چاہے آپ غفلت کی بنیاد پر کر رہے ہیں, بے احتیاطی کی بنیاد پر کر رہے ہیں, لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں, گناہ تو ہے, رب کی نافرمانی تو ہے. تو اس طرح کے گناہ جو عموماً چھوٹے سمجھے جاتے ہیں, یعنی اگر آپ کسی سے بات یہ کریں تو شاید بہت سارے لوگ جو ناظرین وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے,
چھوٹا سا گناہ.
حالانکہ گناہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے, بلکہ عورت کے اوپر اپنے مکمل بدن کو چھپانا ضروری ہے اور بلا عذر شرعی اس کا غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنا گناہ ہے, ناجائز و حرام ہے. تو ان پر لازم ہے کہ یا تو ہوٹل میں آ کر جو ہے وہ بال اپنے کمرے میں کاٹیں اور اس کے بعد ان بالوں کو کسی جگہ پر دفن کر دیں, کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر اور کسی جگہ پر دفن کر دیں, یہ طریقہ اختیار کریں.
اچھا حرم جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرم میں ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدینہ چینل کے بعض ناظرین ایسے بھی ہوں یا عوام میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد ہے مسجد حرام کی جو باؤنڈری ہے یہی حرم ہے, ہم تو مسجد سے باہر آ گئے.
جی دیکھیں مسجد الحرام کی جو باؤنڈری ہے وہ تو مسجد الحرام ہے.
صحیح.
یعنی ایک ہے مکہ شہر.
صحیح.
اور پھر اس کے اندر حدود حرم اور پھر اس کے اندر مسجد الحرام اور پھر اس کے اندر خانہ کعبہ کعبہ معظمہ ہے. تو حدود حرم صرف مسجد الحرام نہیں ہے بلکہ مکہ شریف کے اندر حرم کے ارد گرد مسجد الحرام کے ارد گرد کافی دور تک کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا ہے جو کہ حرم کہلاتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ حرم کا جو یہ ایریا ہے کسی بھی قسم کا شکار کرنا یہ سب چیزیں منع ہیں. تو یہ جو نیکیوں کا تعلق ہے ایک لاکھ کے ساتھ اور گناہوں کا تعلق ہے ایک لاکھ کے ساتھ, یہ پورے حدود حرم پر اطلاق ہوتا ہے جو کہ کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے.
127 کلومیٹر.
اور جو عموماً جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہی آتے ہیں. تو اس بات یعنی ویسے بھی اگر وہ نہ بھی آتے ہوں, یعنی مدینے میں بھی آپ ہیں, جب بھی وہاں پر جا کر گناہ کیا
جب آپ گئے ہیں رب سے معافی مانگنے کے لیے, ایک طرف معافی مانگ رہے ہیں اور وہاں آپ جو ہے وہ عمرہ کیا, معافی مانگی, ملتزم سے لپٹے اور رب کے بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دی اور پھر آ کر جو ہے وہ ہوٹل میں گناہ ہو, تو یہ کیسی جو ہے وہ انسان کی ناانصافی ہے. تو گناہ سے تو ہر جگہ ہی بچنا ضروری ہے اور وہاں پر مزید اور بچنا ضروری ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حدود حرم کے اندر جو ہے وہ بھی کسی بھی قسم کا گناہ اپنے ہوٹل کے اندر بھی آپ سے سرزد نہ ہو. اسی لیے عورتوں کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو نماز ہیں وہ اپنے جو ہے وہ جائے قیام پر ادا کریں. تو اس میں یہی سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو وہ ایک لاکھ کا جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائیں گی, تو آپ محروم نہیں ہوں گی. عموماً ہوٹل حدود حرم کے اندر ہوتے ہیں, عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر پر نماز ادا کریں, وہاں پر ہوٹل ان کا ایک گھر کے طور پر ہے, تو اپنے ہوٹل میں بھی نماز ادا کریں گی تو اس صورت میں ایک لاکھ نماز پڑھنے کا انہیں ثواب ملے گا, جبکہ ہوٹل حدود حرم کے اندر موجود ہو اور عموماً حدود حرم میں ہی ہوٹل.
جنازے کے ساتھ غالباً کا چلنے کا تھا یا دعا کا تھا, اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ساتھی پنکھا جو ہوتا ہے مسجدوں کے جو پنکھے خراب ہو جاتے ہیں تو نئے پنکھے کی صورت کس طرح بنائی جائے.
دیکھیں جنازے کے ساتھ چلنا یعنی میت کو جو ہے وہ کندھا دینا, یہ تو ایک عظیم جو ہے وہ ثواب ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ اس سے قدم چلنے سے میت کو کندھا دینے سے کبیرہ گناہ جو ہے وہ
40 قدم اگر آپ
40 قدم چلیں گے تو 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوں گے. حالانکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں, سچی توبہ سے, یا پھر عرفات کی حاضری سے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک وہاں تعالیٰ وہاں پر سارے حقوق اللہ معاف کرتا ہے اور مزدلفہ میں سارے حقوق العباد معاف کر دیتا ہے. تو لیکن یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک اچھا اور نادر و نایاب موقع ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مساجد میں جاتے ہیں جنازہ ہوتا ہے, تو بالکل جنازے کو کندھا دیں اور ہر کندھے کے اوپر 10-10 قدم جو ہے وہ چلیں تو انشاءاللہ آپ کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. اور دوسرا سوال جو پنکھے سے متعلق ہے, تو پنکھا جو مسجد کے اندر ہے خراب ہو گیا, قابل استعمال اب نہیں رہا, تو اب اس کا کیا کریں؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد نے اپنے چندے سے اپنی آمدنی سے خریدا ہے, تو اس صورت کے اندر اس کو بیچ کر دوسرا پنکھا بھی لگا سکتے ہیں, یا اس کو بیچ کر آپ جو ہے وہ قیمت اس کی جو آئے وہ مسجد کی کسی اور کام میں لگا دی اور دوسرے پیسوں سے جو ہے پنکھا خرید لیا, تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے پنکھا ڈونیٹ کیا ہے, آپ کو پنکھا ہی لا کر مسجد میں دیا کہ یہ پنکھا مسجد کے لیے لے, اب اگر وہ خراب ہو گیا ہے, قابل استعمال نہیں ہے, تو اب یہ اس شخص کی ملکیت پر لوٹ جائے گا جس نے یہ مسجد کے لیے دیا تھا. اب اس کو بتا دیں کہ یہ پنکھا خراب ہو گیا ہے, اب آپ یہ لے لیں یا آپ اجازت دے دیں تو ہم بیچ کر جو ہے وہ اس کی قیمت مسجد میں ہی لگا دیں, یا پنکھے کے کام میں لگا دیں, یا آپ دیں تو مسجد کے سارے کاموں میں لگا دیں, جہاں آپ کہیں. تو اب وہ دینے والا آپ کو جو اجازت دے اس کے مطابق اس پنکھے کو بیچ کر اس کی قیمت وہاں اس کی اجازت کے مطابق خرچ کریں.
ٹھیک, پرائز بونڈ کی جو رقم ہے وہ اس سے حج کر سکتے ہیں؟
پرائز بونڈ کے اوپر جو انعام حاصل ہوتا ہے وہ انعام ہی ہے, شرعی طور پر وہ حلال ہے, اس میں کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے, اس سے جو ہے وہ حج بالکل کیا جا سکتا ہے.
صحیح, واش روم میں جو غسل وغیرہ کرتے ہیں, کافی تفصیلی انہوں نے سوال کیا تھا کہ اب دو باتیں اس میں سامنے آئیں, ایک تو یہ کہ اگر غسل کیا تو کیا اس کے بعد وضو کی حاجت پڑے گی, دوسری بات یہ کہ غسل تو کیا لیکن دوران غسل ہی وہ وضو بھی
پایا جاتا رہا. دیکھیں اگر غسل کیا ہے اور جب آخر میں آپ نے پانی مکمل طور پر اپنے بدن پر بہایا جس سے اعضائے وضو بھی دھل گئے اور اس کے بعد کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں پائی گئی, تو وہ غسل ہی گویا آپ کا وضو کی جگہ پر بھی باقی ہے کہ اس سے وضو بھی ہو گیا, تو اب آپ کو نئے وضو کی حاجت نہیں ہے. عموماً جو ایک یہاں پر وسوسہ آتا ہے وہ یہ کہ چونکہ برہنہ ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ برہنہ ہونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. برہنہ ہونے سے یا اپنا برہنہ جسم دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو بالکل جو ہے وہ آگے نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں یہ کہ ابتدان وضو کیا, اب اس کے بعد غسل کر لیا, لیکن اب مکمل غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ ناقض وضو کوئی چیز پائی گئی, پیشاب کے قطرے پائے گئے یا ریح خارج ہو گئی, اور اس کے بعد دوبارہ اتنا پانی نہیں بہایا کہ جس سے اعضائے وضو مکمل طور پر دھل جائیں, تو اب جو ہے وہ ان کا وضو باقی نہیں ہے, اب وضو کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, مدی چینل کے ناظرین, حج کے آداب, حج کے اسرار, حکمتیں, اس حوالے سے آج کا ہمارا سلسلہ ہوا ہے اور ابھی کافی گفتگو اس پہ باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی, ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے بھی اس پر کلام کریں. آج جو باتیں ہوئیں, گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حج کے جو آداب بیان کیے گئے انہی کے مطابق اپنا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے.